أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ و آلہ. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر اور اس کی فضیلت اس حوالے سے مختصراً کچھ بیان کروں گا، اور پھر آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایک خوشخبری بھی دوں گا. تو یہ جو ذکر ہے جس کو آج میں نے عنوان بنایا ہے، وہ عنوان ہی کیوں بنایا اس کا، اس کو اختتام میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے گی. اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس کے لیے بہت کافی ہے کہ قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ نے ذکر کی فضیلت بیان کی ہے، کئی مقامات. اور ساتھ ہی اللہ کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی متعدد احادیث مبارکہ میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت، اس پر اجر و ثواب اور بیش بہا انعامات کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ موجود ہے. ساری بات صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھ اور عقل کی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو سودے ہیں وہ بن دیکھے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کہ تمہیں جو سند دی گئی، ہمیں جو سند دی گئی کہ ایمان والے وہ ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے وہ ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار وہ ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر سر جھکانے والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. لہذا ذکر پر جو انعامات کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، یہ ایک غیب کی بات ہے، چھپی ہوئی چیز ہے. لہذا اس کا امتحان دنیا ہی میں ہے کہ یہاں اگر ہم ذکر کر لیتے ہیں احادیث کے مطابق، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، جیسا فرمایا ہے ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن اصل امتحان یہاں پر ہے کہ ان کی بشارتوں پر تصدیق کریں، ان کی بشارتوں پر ایمان لائیں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں پر عمل کریں. انہوں نے جو احادیث میں ذکر کی فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت پر استقامت کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے ذکر کے حلقے سجائیں، ذکر کی محفلوں کو بپا کریں. یہ بنیادی بات ہے. کس کا ایمان نہیں ہے ذکر کے اوپر آنے والی فضیلتوں پر؟ کسی کو بھی حدیث بیان کیجیے، وہ بالکل یہ کہے گا کہ ہاں میرا ایمان. لیکن صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس کا عملی مظاہرہ اور نمونہ بھی نہ دکھایا جائے. تو لہذا سب سے پہلے کہ خرج بخاری یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نکالا, اور کتاب ہے امام بخاری کا جو چیپٹر ہے کتاب التوحید, اس میں یہ حدیث درج ہے. پھر اسی حدیث کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے چیپٹر کتاب اپنا چیپٹر کتاب الذکر و دعا الذکر و دعا وہاں اس حدیث کو درج کیا. اسی طرح امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف کا چیپٹر کتاب الزہد اس میں یہ حدیث درج ہے. اسی طرح حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ابن ماجہ, آپ حدیث کی ابن ماجہ میں کتاب کتاب العدب اس میں یہ حدیث درج ہے. تو یہ تقریباً پانچ چار محدثین نے اس حدیث کو درج کیا جو آپ کے سامنے میں اس کو بیان کرتا ہوں. راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں, جیسا وہ خیال کرے گا میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ میرا دل ذکر میں اگر وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق یعنی وہ جسم دل سے پاک ہے, اسی لیے لفظ استعمال حدیث میں آیا کہ وہ اپنی شان کے مطابق جیسی اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق اس کا ذکر دل میں کرتا ہے. اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں, چھپ کے جو ذکر کیا جاتا ہے, تنہائی میں جو ذکر کیا جاتا ہے. پھر حدیث کے الفاظ ہیں ذکر خفی, اور اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے لوگوں میں کرتا ہے بہت سارے لوگوں کی انجمن مجلس میں کرتا ہے تو اللہ فرما جس کو ذکر خفی جلی بھی کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کا ذکر جماعت میں کرتا ہوں اور اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں, اس سے بہتر یعنی جس مجلس میں جس محفل میں اللہ کی ذات ہو وہ محفل تو سب سے بڑی بڑی محفل, وہ محفل تو سب سے زیادہ لائق احترام والی محفل. پھر پروردگار اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ اگر وہ میرے نزدیک ایک بالشت آتا ہے ایک بالشت تو میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں, اگر وہ میرے نزدیک ایک بازو آتا ہے تو میں دو بازو اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں, اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. آپ نے دیکھا یعنی ایک شخص اللہ کی یاد کے لیے اپنے گھر سے نکل کر جب مسجد آتا ہے تو جب تک وہ مسجد پہنچتا ہے اللہ دوڑ کر اس تک پہنچ جاتا ہے. ایک شخص چل کر اور ایک بالش کا ہونا ایک ہاتھ کا ہونا یہ ساری چیز ہے عقیدت اور محبت. کسی نے تھوڑا پڑھا کسی نے اور زیادہ پڑھا کسی نے اور زیادہ پڑھ لیا. اب یہ چار محدثین نے اس روایت حدیث کو بیان کیا تو بتائیے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم میری طرف دوڑ کر آئے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے گھر سے نکل کر ذکر کے حلقوں میں چل کر جاؤں, پروردگار عالم دوڑ کر ہماری طرف آ جائے گا؟ کہاں ہم اللہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کن جگہوں پر اللہ کو تلاش کرتے ہیں؟ تلاش کے تو سارے راستے اس نے بتا دیے, تمام طریقے اس نے بتا دیے, پھر مایوسی کیسی ہے, پھر دوری کس بات کی, پھر اتنا دل میں رنج و ملال کیسا؟ اس نے سب راستے اس کے حبیب کے نے تمام دروازے کھول کر رکھ دیے. اس کے حبیب کی شان یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی, حد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی معرفت اور اس کی محبت کے اصول اور ضابطے بھی واضح کر دیے اور انتہائی آسان بنا دیا. جس اللہ کو تلاش کرنے میں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں اس اللہ کے حبیب نے اتنا آسان راستہ بتا دیا کہ تم ذکر کے حلقوں میں جاؤ تمہیں رب وہیں مل جائے گا, تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا, کتاب الدعوت, دعوت, دعوات. پھر امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا, اور روایت کہاں کیا امام مسلم نے, باب ہے باب صلاۃ المسافرین. اسی طرح ابن احبان کی کتاب الصحیح, وہاں یہ حدیث روایت ہے. اسی طرح ایک محدث گزرے ہیں, محدث ابو یعلا, آپ کی ہے یعلا فی المسند, اس میں یہ حدیث درج ہے. اسی طرح امام البیحقی کی کتاب ہے شعب الایمان, وہاں یہ حدیث درج ہے. اسی طرح امام ابن دیلمی, محدث ہیں آپ بہت بڑے, آپ کی کتاب ہے فی الفردوس, اس میں یہ حدیث درج ہے. راوی ہیں اس کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال کیسی ہے, وہ کہتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ الحیو والمیتی, کہ جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے, اور جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے. الحیو والمیتی, ذکر کرنے والا حیات, اس کو زندگی زندہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک جن کا شمار زندوں میں ہوتا ہے وہ ذکر کرنے والا ہے. یہ حیات اور یہی اصل حیات یہی ہے. یہ مراد یہ نہیں کہ انسان یہ سوچے پھر اگر میں مرا ہوا ہوں تو پھر حساب و کتاب کیسا, مطلب کہ جیسے ہم کہتے ہیں بالعموم لفظوں میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ زندگی تھوڑی, اس کو حیات تھوڑی کہتے ہیں. یہ مراد اللہ کے نزدیک وہ پھر ایک چلتا پھرتا مجسمہ ہے. تو یہ ذکر ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو ذکر کیا, کتاب الذکر والدعاء. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو درج کیا, الدعوات, اور اس کا باب ہے جس باب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں وہ باب بھی, باب ما جاء فی القوم یجلسون فی الذکرون, کہ جب قومیں ذکر کے لیے بیٹھ جائیں, بیٹھیں, وہ باب, جب لوگ ذکر کے لیے بیٹھیں اس باب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں. ابن ماجہ آپ نے اس حدیث کو درج کیا کتاب الادب میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند, مسند امام احمد میں اس کو درج کیا. اسی طرح محدث ابو یعلیٰ کی, ابو یعلیٰ کی فی المسند, اس میں اس حدیث کو لے کے گیا ہے. طبرانی نے بھی اس کو درج کیا, اور حافظ ابن المنذری کی کتاب الترغیب والترہیب, اس میں یہ حدیث درج ہے. کتنے محدثین نے درج کیا اس حدیث کو, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دونوں اس کے راوی. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں, جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں, گھر میں بیٹھیں, مسجد میں بیٹھیں, کسی بھی مقام پہ, لیکن لوگ افراد ایک مجمع جب بھی بیٹھتے ہیں تو ان اس مجمع کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, اور رحمت اور اپنی آغوش, اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ کیا؟ اطمینان قلب, سکون کی ایک کیفیت. کہتے ہیں کہ حدیث میں آتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا انعام ہے وہ اطمینان قلب ہے اور سکون ہے, جو کہ آج نہیں ہے, جو کہ کم از کم آج نہیں ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے جو ایمان والوں کو ملتی ہے, اطمینان قلب اور سکون, جو نہیں ہے. آپ کے سامنے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں, اپنی آغوش میں اس محفل کو لے لیتے ہیں, اور کیا چیز نازل ہوتی ہے ذکر کرنے والوں پر؟ اطمینان قلب یعنی سکینہ, یہ نازل ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کہ جو فرشتے پے در پے نازل ہوتے ہیں اپنی بارگاہ میں ایسے لوگوں کو کہ جو ذکر کرتے ہیں, اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی عطا فرماتا ہے, یعنی جنت عطا فرماتا ہے ذکر کرنے والوں کو خاص طور پہ. اب دیکھیے امام ترمذی کتاب الدعوات، پھر ابن ماجہ کتاب الادب، ابن امام احمد ابن حنبل کی مسند، اور بیہقی کی شعب الایمان، المنذری کی الترغیب والترہیب، حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں سب سے اچھا عمل نہیں بتاؤں. بہت سے عمل تم کرتے ہو، بہت سے عمل کرتے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے بارے میں ایک سب سے اچھا عمل تمہیں نہیں بتاؤں. صحابہ نے اٹکے، یا رسول اللہ بتائیے، کیا میں تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہیں بتاؤں؟ جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ عمل بہتر بھی ہے اور انتہائی پاکیزہ بھی ہے، جس سے تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہوگا، تمہارے دشمنوں کا سامنا کرنا یعنی قتل و غارت گری کرنا، جہاد کرنا، اس سے بھی بہتر ہوگا. صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے عرض کیا ہے کہ تمہارا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، سونا چاندی خیرات کرنے سے زیادہ فضیلت ہے. حد یہ ایک حدیث میں ہے، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی سوائے اللہ کے ذکر کے. اللہ کا عذاب آتا نا پوری، اس کو ایک ہی چیز ٹال سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. تو عذاب کی مختلف نوعیتیں جس سے میں اور آپ آج نبل آزمائیں، جس کے میں اور آپ آج لپیٹ میں ہیں، عذاب کی مختلف نوعیتیں، ایک نہیں سینکڑوں اقسام عذاب کی، گھر سے لے کر باہر تک سینکڑوں اقسام جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اس کو ایک چیز ٹال سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب، آپ نے اس حدیث کو ذکر کیا کتاب الذکر والدعاء میں، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کی فی المسند، المنذری کی الترغیب والترہیب، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی باقاعدہ کوئی ذمہ داری یا کہہ لیجئے کہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، انہیں کسی خاص کام کے اوپر لگایا نہیں گیا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے اوپر، مگر یہ، یعنی مگر یہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ صرف ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے رہتے ہیں دنیا میں، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری، بس ان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں پوری جہاں جہاں اللہ کی مخلوق موجود ہے، وہ گھروں میں جاتے ہیں، وہ مساجد میں جاتے ہیں، وہ خانقاہوں میں جاتے ہیں، وہ محلوں میں جاتے ہیں، وہ میدانوں میں جاتے ہیں، وہ صحراؤں میں جاتے ہیں، وہ دریاؤں میں، جہاں جہاں اللہ کا ایک بندہ بھی موجود ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ذکر تو نہیں ہو رہا اللہ کا. اور پھر جب وہ ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور شامل ہونے میں ان کی کثرت، حدیث بتاتی ہے کہ تہ در تہ اتنی کثرت سے وہ شرکت کرتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک، پورے آسمان کو وہ بھر دیتے ہیں، اتنی کثرت. اب ایسی ایک مثال ذہن میں آ گئی، اس وقت فوری وہ بتاتا ہوں. اب دیکھیں چیونٹی جو ہے، تمام چیونٹیاں اپنے اپنے راستوں پر نکلتی ہیں اور خوراک جمع، خوراک کو تلاش کرتی ہیں، تلاش ایک ہی چیونٹی کرتی ہے، جس کو بھی مل جائے وہ خوراک بقیہ تمام چیونٹیوں کو بلا کر لے آتی ہے، اور پھر وہاں پر ایک بہت سارا ایک جھمکٹا لگ جاتا ہے. یہ فرشتے مختلف سمتوں میں ذکر تلاش کرتے ہیں، اور جو ہی کسی کو ذکر کی محفل مل جائے وہ سب کو بلا لیتا ہے، سب وہاں پر اپن کی طالب ہے کہ حد تہ در تہ اتنی تعداد کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ساری فضا کو بھر دیتے ہیں، اس ذکر کی محفل کو جہاں پر کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. حافظ المنذری کی کتاب الترغیب والترہیب، امام طبرانی کی شعب الایمان، اور حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفۃ الآراء تفسیر، تفسیر در منصور، اس میں یہ حدیث درج ہے. تفسیر درر منصور کا ذکر آیا تو بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس میں صرف اس تفسیر میں 10,000 حدیثیں درج ہیں. تفسیر درر منصور یہ 6 جلدوں میں ہے اور 10,000 احادیث کا ذخیرہ اس تفسیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے. اللہ اکبر. طریقہ یہ ہے کہ ایک قرآن کی آیت لیتے ہیں, مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین سورہ اب سورہ فاتحہ سے متعلق جتنا بھی احادیث میں ذخیرہ موجود ہے وہ یہاں پر آپ کو تفسیر درر منصور میں مل جائے گا. ایسی زبردست تفسیر, ایسا ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے ایسا زبردست کام کیا ہے, اس میں بھی یہ حدیث درج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا, قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے, نور سے چمکتے ہوں گے, اور وہ موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوں گے, موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوں گے. لوگ انہیں دیکھ کر رش کریں گے, حسرت کریں گے, حیران ہوں گے, حالانکہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے. حدیث کے الفاظ, حالانکہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ شہدا ہوں گے. تو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا, پیروں پہ کھڑے ہوتے نا, گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کا حلیہ بیان کر دیں, وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر شناخت کر لیں, ان کو پہچان لیں. مطلب یہ کہ جب حلیہ سامنے آ جائے, جب لوگوں کے طور طریقے آ جائیں تو ان سے جڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ غلط لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگ ہیں. یہ حلیہ اس لیے بیان کیے. تو وہ اعرابی جو تھا وہ پیروں کے بل نہیں, اپنے گھٹنے, ادب تھا حضور. یہ اکثر صحابہ کرام کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بھی کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. تو اعرابی جو تھا وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا, ایسے یا رسول اللہ ان کا حلیہ بیان کر دیجیے, وہ کیسے لوگ ہوں گے, کیا ان کا طریق, کیسے ہم ان کو پہچانیں گے, حلیہ بیان فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بیان فرمائی وہ توجہ کے تل, بہت توجہ سماعت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ مختلف قبیلوں اور مختلف قوموں کے لوگ ہوں گے, ایک قوم کا نہیں ہوگا, نہ ایک قبیل, وہ مختلف علاقوں کے رہنے والے, وہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوں گے, مختلف لیکن محض اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں گے, محبت کریں گے اور اکٹھے ہو کر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے. کوئی کسی علاقے کا ہوگا, کوئی کسی علاقے کا ہوگا, اپنی اپنی زبانیں بولنے والے ہوں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو قوم کی تعریف یہ ہے کہ جو ہماری زبان بولتا ہے وہ ہماری قوم کا ہے. جب یہ سوچ آ جائے تو وہ قوم نہیں ہوتی, وہ ایک مجمع ہوتا ہے, جیسا کہ ہے ہمارے ہاں ایک مجمع, ایک بھیڑ ہے. اس کو قوم تھوڑی بولتے ہیں جس ملک میں آباد ہے, یہ تو بھیڑ ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں جو قوم کے لفظ اپنی زبان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے جو ہماری زبان بولتے ہیں. نہیں, قوم اسلامی نقطۂ نظر سے, مثلا یورپ کا اگر میں تصور دوں قومیت کا, تو یورپ میں قومیت کا تصور زبان, علاقہ, جغرافیائی حدود اور قبائل, اس کو قوم کہا جاتا ہے. کہ اسلام کے ہاں قومیت کا تصور اس سے جدا ہے. اسلام کے ہاں زبان, علاقہ, جغرافیائی حدود قومیت نہیں ہے, بلکہ اسلام کے ہاں قومیت وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, یہ ایک قوم کا شخص ہے, جو ایک رسول کی تصدیق کرتا ہے یہ ایک قوم کا شخص ہے, جو ایک اسلام کا داعی ہے یہ ایک قوم کا تصور ہے. لہذا ہمارے یہاں تو تصور ہی قوم کا دوسرا ہے. مختلف علاقوں کے لوگ, یہ جو زبانیں ہیں, یہ جو قبائل کے لوگ محض اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے. یہ حدیث کے الفاظ امام ابن ابی شیبہ, آپ کی کتاب فی المصنف, ابن احبان کی الصحیح اور ابن احبان کی کتاب طبقات المحدثین, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, تفسیر کی کتاب تفسیر درر منصور, اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان والے
آسمان والے
اہل ذکر کے گھروں کو, جہاں ذکر ہوتا ہے, جن مقامات پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو یا اہل ذکر کی جگہوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح تم زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہو. مطلب جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جگہیں چمکتی ہیں, ان جگہوں پر اجالا ہوتا ہے, اور آسمان والے پہچان لیتے ہیں کہ کہاں کہاں اندھیرا ہے اور کہاں کہاں اجالا, کدھر کدھر اہل محبت والے لوگ بستے ہیں اور کہاں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اندھیرا ہی, ظلمت ہی ظلمت ہے. جس طرح ہم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان میں ستاروں کی جگمگاہٹ روشنیاں دیکھتے ہیں, وہ حصہ ہمیں کتنا خوبصورت لگتا ہے, اندھیرے کی طرف تو ہم نہیں دیکھتے. اس طرح آسمان والے ذکر جہاں جہاں ہوتا ہے وہ جگہیں پروردگار عالم تارا بنا دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے, ستارے کی طرح جگمگا دیتا ہے ان جگہوں کو. جب جگہ چمک جاتی ہے تو ذکر کرنے والے کی کیا فضیلت ہوگی, وہ کیسا چمکتا ہوگا. ایک اور روایت امام احمد ابن حنبل کی, حافظ ابن منذری کی الترغیب والترہیب, امام جلال الدین سیوطی کی وہی تفسیر درر منصور, ابو یعلا کی فی المسند, امام دہلمی کی بھی, اور مختلف محدثین. حضرت ابو سعید اس کے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا, سب ایک جگہ جمع ہوں گے, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس دن کے اہل سخاوت کون ہیں, اہل سخاوت کون ہیں, اور اہل بزرگ کون ہیں, بزرگی والے کون ہیں. دو لفظ استعمال ہوئے, بزرگی والے کون ہیں اور سخاوت والے کون ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن سارے مجمع کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دن سخی کون, سخاوت والے کون ہوں گے اور بزرگی والے کون ہوں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ غور سے سمجھ فرمائیے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے, مسجد میں جمع ہو کر, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے, یہ اہل سخاوت بھی ہوں گے اور اہل بزرگ بھی ہوں گے, اور کل قیامت کے دن سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کون سخی ہے جو مسجد میں بیٹھ کر محض رضا الہی کے لیے مجمع لگائیں گے, محنت کریں گے, لوگوں کو اکٹھا کریں گے, ترغیب دیں گے, لوگوں کو بلائیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے, امام احمد ابن حنبل کی مسند, بیہقی کی, ابو مختلف پانچ محدثین نے اس کو روایت کیا, حضرت انس اس کے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب کچھ لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی کرنے والا منادی ندا کرتا ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور ایک جگہ پر ذکر کیا. گھر میں بھی یہ جمع ہوا جا سکتا ہے, مساجد میں بھی جمع ہوا جا سکتا ہے, جہاں اللہ توفیق دے, تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے, ندا دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ, یعنی ذکر کے بعد اب تم کھڑے ہو جاؤ, تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی بھی بشارت دیتا ہے, خوشخبری دیتا ہے, اور تمہیں جتنے تم نے جو گناہ چھوٹے چھوٹے کیے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے پروردگار. یہ بشارت دی جاتی ہے جب کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جنت کی بھی بشارت دی جاتی ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینے کی بشارت دی جاتی ہے. لہذا آخر میں بس اپنی ایک جو میری اس پوری تقریر کا جو کہہ لیجیے کہ اب جو خلاصہ ہے جو میں آخر میں ایک حرف آخر آپ کے سامنے وہ اب میں بیان کرنا چاہوں گا, اور میں اس کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں دو تین مقامات پر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ, آپ کی قوم بھی بڑی ایسی قوم کہ جو تبلیغ سے آپ کی راغب نہیں ہوئی, جس نے آپ کو آپ کی تبلیغ پر یقین نہیں کیا, اعتماد نہیں کیا, بہت سارے معاملات. آپ سمجھاتے رہے, بتاتے رہے, دین کی طرف بلاتے رہے, مگر وہ بالکل ہی اس طرف راغب نہیں ہے. اب دیکھیے, آپ نے جب دیکھا کہ یہ قوم مان نہیں رہی تو آپ نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا اور یہ کہا کہ 3 دن بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. 3 دن بعد یہ کہہ کر آپ بغیر اللہ کے اذن کے, اجازت کے, اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے جس علاقے پر عذاب کو آنا تھا. 3 دن بعد عذاب کے آثار نمودار ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام نکل چکے تھے, عذاب کے آثار نمودار ہوئے. اب جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو لوگ گھبرائے اور اجتماعی طور پر بچے, بوڑھے, خواتین, نوجوان سب اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں آئے اور آ کر بڑی آہوگاری کی, بڑی توبہ تلہ کی, اللہ نے عذاب موقوف کر دیا یعنی ٹال دیا. اب یونس علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ عذاب 3 دن بعد نہیں آیا تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنی قوم کی طرف جاؤں گا تو میری قوم مجھے کیا جھوٹا کہے گی, یہ کہے گی کہ آپ نے تو عذاب کا کہا تھا کہ عذاب نہیں آیا. تو آپ اس جگہ کو بھی چھوڑ گئے جہاں پہلے سے موجود تھے, یہاں بھی بغیر اذن الہی کے آپ نے یہ کام کیا. نتیجتاً ایک کشتی میں سوار ہو کر آپ کسی اور علاقے کی طرف جا رہے تھے. محدثین نے 2 وجوہات بیان کی لیکن جو زیادہ قابل قبول ہے وہ وجہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس کشتی میں سامان کی کثرت کی وجہ سے وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب پہنچی. تو بہت وزن بھر دیا گیا, بہت لوگوں کو سوار کر لیا گیا, بھائی اب کیا کریں, سامان کم کرو, کسی ایک آدمی کو اتارو اس میں سے, یعنی پانی میں پھینکو. تو قرآن ڈالی گئی, قرآن اندازی ہوئی. 3 دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لکھا, 3 مرتبہ. جب 3 مرتبہ قرآن میں آپ کا نام آیا تو آپ اس بات کو یونس علیہ السلام تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ میں نے جو بغیر اذن الہی کے جگہ چھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. نتیجتاً آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی حضرت یونس علیہ السلام نے, اور مچھلی اسی وقت اس کشتی کے پاس منہ کھولے بیٹھی کھڑی تھی, آپ اس کے اس نے آپ کو نگل لیا. جب آپ کو نکلا اس مچھلی نے, قرآن یہاں پر یہ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین, کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے رہتے مچھلی کے پیٹ میں تو کیا ہوتا, اگر نہیں کرتے للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. اگر مچھلی کے پیٹ میں وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے رہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. حضرت یونس علیہ السلام نے قرآن سے بیان کیا اس پاکی کو. جب آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے آپ نے کون سی پاکی بیان کی, کیا ایسا ذکر کیا, اس کو بھی قرآن نے درج کیا کہ وہ کون سا ذکر تھا جو ایک بہت بڑی مصیبت سے آپ کو نکال کر لے گیا. یعنی قیامت تک اللہ فرماتا ہے کہ آپ اسی پیٹ میں رہتے, مچھلی کے پیٹ میں رہتے جو ایک قید خانے کی سی حیثیت تھی. قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلماتی, پس انہوں نے ظلمات میں اندھیروں میں تہ در تہ پکارا, ندا دی اللہ کو. کیا ندا دی, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ندا دی پروردگار عالم کی بارگاہ میں. پھر اس نے پکارا, ندا دی اندھیروں میں تہ در تہ کہ تیرے سوا کوئی پاک, تو ہی عبادت کے لائق, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو سبحان ہے, سبحان ہر نقص اور عیب سے پاک ذات ہے, بس میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں, میں نے ہی سب سے غلطی کی, میں ہی خطا کر. یہ آپ نے جب کلمہ اس مچھلی کے پیٹ میں پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پروردگار عالم نے آپ کو اس سے نجات. پھر وہ طویل واقعہ ہے کہ پھر آپ کیسے نکلے, وقت نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت کیا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا, مختلف محدثین نے اس کو روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتا دوں جو تم کو مصیبتوں میں پریشانیوں میں آفتوں میں بلیات میں جب بہت زیادہ تم گھبرا جاؤ مصیبتوں میں تو تمہیں ایسا ذکر نہ بتا دوں جس ذکر کو کرنے سے تم ان مصائب ان پریشانیوں سے نکل سکتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. بس آپ نے فرمایا تم یونس کی دعا کو پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج جو مصائب جو پریشانیاں اور جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں بھی کچھ ایسی ہی دعا کی ضرورت ہے, باتوں سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد انتظامیہ نے ایک موقع فراہم کیا ہے آپ لوگوں کو اسی حالات اس وقت کو دیکھتے ہوئے اس پریشانی اور مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے وہ موقع یہ فراہم کیا کہ الحمدللہ ہم نے بھی آیت کریمہ کا ماہانہ ختم کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ اس کا, اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی کی بات ہے. اور احادیث میں نے بیان کر دی کہ اجتماعی طور پر پڑھنے کا کیا ثواب ہے, مسجد میں آ کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, یہ سب آپ سنتے چلے آ رہے ہیں ذکر کے حوالے سے. تو اس کی جو تاریخ رکھی گئی ہے وہ 24 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء یہ ماہانہ شروع ہوگا ماہانہ طور پر. تو الحمدللہ جیسی نیت لے کر آئیں گے ویسا ہی اجر بھی مل جائے گا. جو تکلیف جو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو اگر قرآن میں درج کیا ہے تو یقیناً ہمارے فائدے کے لیے درج کیا ہے. بے شک انبیاء کے واقعات موجود ہیں مگر وہ ہمارے فائدے کے لیے, نبیوں کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے ہی لیے بیان کی گئی ہیں, یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا. اور پھر پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو مصیبت اور پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ بتایا تو صحابہ کے ساتھ ساتھ ہم گناہگاروں کو بھی راستہ دکھایا ہے, ہم گناہگاروں کو بھی راستہ دکھایا ہے. الحمدللہ اس علاقے پر اللہ نے کرم اور مہربانی فرمائی کہ یہ بہت اچھا اور بڑا احسن کام اللہ نے اپنی توفیق سے یہ سوچ ہمارے ذہن میں ڈالی, مگر میں انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس قسم کا کام بھی کر سکے یا سوچ بھی سکے. تو اس کو تاریخ یاد کر لیجئے 24 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء ماہانہ آیت کریمہ کے ختم کا آغاز کیا گیا ہے. بس اتنی دعا کیجیے ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی کہ پروردگار عالم اس میں استقامت عطا فرمائے, ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار عالم ہم اخلاص سے نیت سے اس کام میں شریک ہوں گے. بس ہمارا کام پڑھنا ہے اس پر اجر دینا, اس مصیبت سے نکالنا تیرا کام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.